اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجی محمد وآل محمد. آج دو یا تین مسائل ایسے بیان ہوں گے کہ جو کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر سوال و جواب آج کل ان موضوعات پر ہو رہے ہیں. اس میں ایک یہی مسئلہ جو اب سے صرف کچھ دنوں بعد ہی آپ سب لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر جو 22 رجب کو جو کونڈے کیے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. بہت زیادہ لوگ آج کل انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے اتنی زیادہ افکار اور دلائل سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے کہ بعض اوقات ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مختلف قسم کے جو افراد باتیں کر رہے ہیں اس میں صحیح بات کیا ہے. ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے جو افراد جو دلائل دیتے ہیں اس میں آپ کو صحیح بات انہی کی ماننا ہے کہ جو کہ ہمارے علماء اور مجتہدین کا جو نظریہ ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہر وہ مسئلہ کہ جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسے حکم خدا کہا جاتا ہے. فقہ میں عبادات کے مقام پر اس کو قربتاً الی اللہ کہا جاتا ہے. یعنی جو مسئلہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہو اسے پھر آپ قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرتی ہیں. قربتاً الی اللہ کے معنی اللہ سے قریب ہونا نہیں ہے فقہ میں, بلکہ اس کے معنی ہیں حکم خدا کی بجا آوری میں. اچھا اب حکم خدا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یا تو قرآن سے ملے گا یا صحیح حدیث سے ملے گا. یہ بات سمجھ لیجئے کیونکہ اس سے بہت سارے مسئلے آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے. صرف کونڈو ہوئی کی حد تک بات نہیں ہے, اور بھی بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو سکتے ہیں. یا تو قرآن سے ملے گا آپ کو یا آپ کو صحیح حدیث سے ملے گا. اچھا اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے؟ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر یا جو لوگ بیٹھتے ہیں تو بعض افراد صرف حدیث پیش کرتے ہیں جس حدیث کے شروع میں فقط امام کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں امام کا نام لکھا ہوا ہے بس یہ حدیث صحیح, بس اس کے اوپر عمل کرنا. امام کا نام کسی بھی حدیث کے شروع میں لکھا ہونے سے وہ حدیث صحیح نہیں ہو جاتی. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی امام نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی, راوی کون سا ہے اس کا, کس کتاب کے اندر ہے, اس راوی وہ جو راوی ہے وہ ثقہ راوی ہے بھی یا نہیں, اس کے الفاظ حدیث کیا ہیں, اس سے ٹکرانے والی کوئی اور روایات موجود ہیں یا نہیں ہیں, اس حدیث کا قرآن سے تو کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جاتا ہے, علماء نے اس سلسلے میں کیا دلائل جو ہے وہ پیش کیے ہیں, اس حدیث کے الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے, یہ سب چیزیں کیا کوئی عام آدمی چیک کر سکتا ہے حدیث کی؟ ہرگز نہیں چیک کر سکتا. اور جو یہ چیک کرتا ہے, جو پروسیس اس کی چیکنگ کا کہلاتا ہے, اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. یعنی کوئی مجتہد ہی ان احادیث کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. اچھا آج کل ایک بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دین میں واقعتاً جو پڑھے لکھے ہیں یعنی مجتہد افراد, ان کے اجتہاد کا انکار کر رہے ہیں اور جاہلوں کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرنے لگے. یعنی جو جاہل افراد اجتہاد کر رہے ہیں, بس کوئی بھی حدیث 3-4-5 حدیث کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ دے دی, بس اس کو اوتھینٹیسٹی اس کی سمجھی جاتی, اور علماء اور جو مراجع ہیں ہمارے ان کے اجتہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بہرحال اب ایک اور مسئلہ جو ہوا جس کی وجہ سے بہت مصلحت شناس جو ہمارے علماء تھے انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا, خاص طور پر فقہی مسائل کی جو روایات کی حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اردو تراجم کو. کہا کہ بہتر تو یہی تھا کہ ان کے اردو ترجمے نہ کیے جاتے یہاں کے جاہل معاشرے کی وجہ سے, ورنہ تو کتنی بھی زبانوں کے اندر احادیث کے ترجمے ہو جائیں, لیکن جو فقہی مسائل کی کتابیں ہیں ان کی تراجم جو ہیں اردو زبان کے اندر یہاں پر پسندیدہ شمار نہیں کیے گئے, کیونکہ جاہل معاشرہ بغیر کسی تفصیل میں جائے وہ صرف حدیثوں کو لیتا ہے اور بس اس کے اوپر عمل جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے, یا اس کو سوچتا ہے کہ یہ ये बात मुज्तहिद का फतवा उसके बरखिलाफ भी अगर नजर आता है, जब ये बहुत सारे साजिशी अनासिर ने लोगों को मुज्तहिदीन से बरगश्ता करने के लिए बाकायदा इंटरनेट पर पोस्ट लगानी शुरू कर दी, ये देखिए कि इमाम ने मसलन हराम करार दिया है मोर को और जो है शुतरमुर्ग को मसलन, और आवैस इस्तानी है इनके नज़दीक शुतरमुर्ग और मोर जो है वो बिल्कुल हलाल है। इसका मतलब है कि ये लोग इमाम मासूम के खिलाफ जो है वो फतावे देते हैं। अब इसकी इतनी दकीक बहसें हैं कि ये चीज़ जानवर कैसे हलाल किए जाते हैं, कैसे हराम समझे जाते हैं, किसी एक हदीस को देखकर तो फैसला नहीं होता है। तो ये मसला इसके अंदर बहुत ज़्यादा शद्दोमत के साथ आया कि मुज्तहिद की सारी ज़िंदगी की जो जहमतें हैं वो इसी बात पर होती हैं कि वो हदीसों की परख रखता है, कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस गलत है, इसके पीछे दलाइल क्या हैं, इमाम की ने जो हदीस कही है इसके अल्फाज क्या हैं। लेकिन कौन है ऐसा जो उनके दलाइल को जाकर सुने, ना पढ़ता है ना उसमें कोई सलाहियत है। मुज्तहिदीन अगर दलाइल को नकल भी करें तब भी सलाहियत नहीं है कि आप उस उनकी दलीलों को समझ सकें। मसलन खुद आगा सिस्तानी से इस मुतालिक पूछा भी गया और कहा कि मोर जब हदीस के अंदर हराम करार दिया गया है तो फिर आपने हलाल किस बिना पर कहा, तो उन्होंने कहा कि मुज्तहिद जाहिर है कि जो मफहूम है खुलासे जो फतवे का उनके कि जो इस्तदलाल होते हैं ये हुक्म शरीयत जिनसे निकाला जाता है या कुरान से सुन्नत से इजमा से कि जिसमें इमाम मासूम भी शामिल होते हैं और अक्ल वगैरह से निकाले जाते हैं, और ये काम फ़कत एक मुज्तहिद ही कर सकता है, आम आवाम जो है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं, हत्ता के बाद साहिबान इल्म के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सकें इन तमाम चीज़ों से। तो बहरहाल मुज्तहिद का काम है, आम अफराद के बस की बात नहीं है, लेकिन आम तौर पर हम ये देखते हैं कि आम अफराद ही इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कूद पड़े हैं और इन अहादीस को बाकायदा मुज्तहिदीन के फतावे के ख़िलाफ़ पेश कर करके, जबकि मालूम भी नहीं उनको कि मुज्तहिद दरस खारिज के अंदर कैसे अपने दलाइल को साबित करता है, उनसे टकराने वाली कितनी अहादीस वगैरह को पेश करता है। देखिए अहादीस के सिलसिले में हमारे जो लोग हैं उनके तीन ग्रोह हैं, तीन ग्रोह। एक तो आम मोमिनीन का ग्रोह है, आम मोमिनीन। इसमें कुछ तो मोमिनीन सादा हैं, बहुत सादा, बस हदीस देखी और उसको पकड़ लिया, और कुछ बाकायदा साजिशी अनासिर इसके अंदर आ गए। आम अफराद क्या करते हैं कि हर हदीस को पकड़ लेते हैं जहां पे इमाम का नाम लिखा बगैर किसी तहकीक के, मसलन कह दिया कि देखिए जब हदीस के अंदर ये आया कि इमाम ने फरमा दिया कि छिपकली को मारकर नहाना वाजिब है, तो इसका मतलब है कि जब इमाम ने कह दिया तो अब इसमें गुसल करना चाहिए छिपकली को मारने के बाद। कितने ऐसे अफराद हैं जो हदीस की किताब पढ़ी और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। एक तो ये ग्रोह है, इस अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हदीसों के सिलसिले में होता क्या है। एक तो आवामी ग्रोह है, दूसरा जो ग्रोह है वो वहाबी फिक्र के अफराद का एक ग्रोह पैदा हो गया। वो कहते हैं कि जो कुरान और हदीस में हमको नजर ना आए वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हराम। ये वहाबी फिक्र के अफराद हैं, वो कहते हैं कहाँ ये लिखा हुआ है, कौन से इमाम ने ये किया है, जब नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये चीज़ करनी जायज़ नहीं, ये बिदअत है, इस तरह से करके ये दूसरी फिक्र है इसके अंदर। तीसरा ग्रोह है जो कि हमारे उलमा और मुज्तहिदीन का ग्रोह है, हमारे उलमा और मुज्तहिदीन का ग्रोह कि जो चीज़ कुरान में या हदीस में उसका कोई हुक्म ना हो और वो किसी शरई हुक्म के खिलाफ वर्जी भी उसके अंदर ना हो, हमें उसको करने की इजाज़त है, बस हुक्म खुदा की नीयत नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि चीज़ हुक्म खुदा है, वरना वो चीज़ बिदअत बन जाएगी। और इसको कहा जाता है, एक चीज़ है बिदअत यानी जो हुक्म खुदा और हुक्म रसूल से साबित ना हो और उनसे हुक्म खुदा और रसूल समझकर अमल करें, इसको बिदअत कहा जाता है। और इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं तशरीक यानी शरीयत बनाना। ज़ाहिर है शरीयत को बनाने की तो किसी को इजाज़त नहीं, हद तक कि मुज्तहिद को शरीयत बनाने की इजाज़त नहीं। जो हुक्म खुदा होगा बस वो सिर्फ उसको कश्फ करके उसको इस्तेमाल करके आपके सामने पेश करेगा। अगर किसी काम के लिए आप ये कहें कि इमाम ने हुक्म दिया जबकि आपके पास उसकी कोई दलील ना हो, इसी को कहा जाता है काम बिदअत है। यानी जो चीज़ दीन से साबित ना हो और उसे आप कहें कि ये हुक्म खुदा या इमाम का हुक्म है इस वजह से हम कर रहे हैं, तो ये बिदअत हो जाएगी। इसके लिए दो अल्फाज और आते हैं, इसको कहते हैं, एक को कहते हैं वरूद ورود کہتے ہیں. اور ایک دوسرا اس کے لیے لفظ اور بھی ہے جسے کہتے ہیں امتثال، یعنی قصد ورود. یہ فتووں کے اندر بہت آتا ہے. مثلا آیت اللہ خوئی سے یہ بات سوال پوچھا گیا کہ قبر کے اوپر اگربتی کا جلانا کیسا ہے، تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ بدون ورود مانے نہ در. اگر آپ ورود کہتے ہیں کہ یہ چیز احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، یہ حکم امام کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول نے حکم دیا ہے جبکہ وہ موجود نہ ہو، لیکن اگر یہ والی نیت نہ ہو اور ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر قبر کے اوپر اگربتی جلانے کا حکم نہیں آیا، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، خوشبو اس سے آتی ہے، ہمارا ہم جب قبرستان جاتے ہیں اپنے مردے کی قبر پہ سے خوشبو اٹھتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ورود کا قصد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کرنے کی اجازت ہے بالکل. تو اس لحاظ سے یہ جو احادیث کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ لوگوں کے تین گروہ ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ جو حدیث کو لے کر بیٹھ جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے اور استنباط کرنے لگتا ہے، وہ آ کر آپ کے سامنے کہے گا عام آدمی کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ سید جو ہے وہ غیر سید سے عام صدقات وغیرہ لے سکتا ہے، سوائے اس سے صدقہ واجب نہیں لے سکتا یا توہین والا صدقہ نہیں لے سکتا، لیکن عام صدقات لے سکتا ہے، جبکہ شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے صدقے کے قرمے لینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ آپ کے سامنے یہ واقعات کھول کے پیش کر دے گا. ذرا اور سامنے آتے جائیں تاکہ آپ کو اس کی اسکرین پہ نظر آئے. اچھا، اسی طرح سے وہ آپ کے سامنے مثلا حدیث پیش کرے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بالوں کا پردہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت چہرے کے پردے کے، وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ سیدانیوں نے بالوں کے مقابلے میں چہرے کے پردے کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی اور اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا. تو اس طرح سے وہ آپ کے سامنے حدیثیں پیش کریں گے. ان سب کے بہت جوابات ہیں علمی اور فقہی طور پر، لیکن بہرحال ابھی ہمارا جانے کا اس میں وقت نہیں ہے. تو وہ دیگر دلائل اس کے سامنے نہیں ہوتے، اور جو بھی چیز سامنے ہوتی ہے بس اس کے اوپر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، عام لوگ ہیں. اچھا، دوسرا گروہ جو وہابی فکر افراد کا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو چیز بھی قرآن و حدیث میں نہ ملے اس کو حرام سمجھو، یا تاثر ایسا دیتے ہیں کہ جیسے یہ حرام ہے. اچھا، یہ گروہ بھی غلطی کے اوپر ہے، لیکن یہ گروہ پہلے گروہ کی زیادتیوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے. بعض تو اس کے اندر یقینی طور پر سازش کے تحت داخل ہوئے ہیں، لیکن بعض سودا لو افراد جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا گروہ جو ہے وہ ہر چیز کو حکم خدا اور رسول و امام سمجھ کر عمل کرتا چلا جا رہا ہے تو پھر وہ ایک اصول بناتے ہیں کہ جو بھی حکم خدا اور رسول سے ثابت نہ ہو وہ سب چیزیں حرام ہیں. یہ دونوں گروہ غلطی کے اوپر ہیں. تیسرا گروہ ہے جو ہمارے علماء اور مجتہدین کا گروہ ہے، اور صاحب عقیدہ رکھنے والے مومنین کا گروہ ہے، کہ جو چیز بھی رسول و امام کی حدیث سے ثابت نہ ہو بس وہ شریعت سے اگر متصادم نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کو کر سکتے ہیں، بس صرف شرط یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ کر نہ کریں کہ اس کو رسول اور امام نے اس کا حکم دیا. مثلا یہی جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی، 22 رجب کے کونڈے. اگر آپ یہ کہیں کہ امام نے حکم دیا ہے کہ 22 رجب کے دن تم لوگ کونڈوں کی مثلا نیاز کرو، تو آپ نے اگر واقعی آپ حکم خدا، حکم رسول یا حکم امام سمجھ کر اس کام کو کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی. آپ پہلے گروہ کے اندر چلے گئے کہ جو کہ ہر چیز کو جو بھی سامنے اس کے نظر آتی ہے اسے حکم خدا اور رسول امام قرار دیتا. اچھا، اگر آپ کہیں کہ نہیں، کیونکہ 22 رجب کے کونڈوں کا حکم قرآن و حدیث کے اندر نہیں، اس وجہ سے یہ کرنا صحیح نہیں ہے، کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، آپ دوسرے گروہ میں چلے گئے جو وہابی فکر کے افراد کا گروہ. اور اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ رسول و امام نے حکم نہیں دیا، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے، بہت سے نیک کام اس رسم کے ذریعے انجام پاتے ہیں جن کی آگے چل کر بھی تفصیل جو ہے وہ آنے والی ہے، تو ہم اس نیت سے اگر اس کام کو کریں کہ ٹھیک ہے خدا اور رسول نے حکم براہ راست نام لے کر کنڈوں کا اس طرح سے نہیں دیا کہ مخصوص معین تاریخ پر اس قسم کی نیاز کی جائے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نیکیاں اور ثواب کے کام ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ایک دن مقرر کر لیا اور اس دن ہم اس طرح سے نیاز دلواتے ہیں، مومن کو بلاتے ہیں، تو اس کا آپ تیسرے گروہ میں چلے جائیں گے جو ہمارے علماء اور مجتہدین کا گروہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کیونکہ آپ نے امام سے اس کی نسبت بھی نہیں دی ہے، نہ آپ پہلے گروہ میں جائیے نہ آپ دوسرے گروہ میں جائیے، بلکہ علماء اور مجتہدین کا جو گروہ ہے اس کے اندر آپ فضل ورود نہ کریں اور نیاز اس انداز سے کریں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمل آپ کے سامنے باقی رہ گیا ہے، نیت دماغوں سے نکل گئی کہ اصل نیت کیا کرنا ہے، کون سی نیت کرنا ہے کونڈے کرتے وقت، فقط عمل ہمارے سامنے رہا۔ اچھا، جو شروع میں جس انداز سے ابتدان یہ نیتیں رائج ہوں گی کہ بھائی کیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دماغ سے اصل نیت چلی گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیے کہاں، اچھا اس پہ ایک اصول بھی انہوں نے بنا لی کہ جو چیز بھی ثابت نہیں ہے امام سے رسول سے، آپ کہیں گے وہ سب چیز، تو بہت سارے وہابی حضرات نے جیسے کہنا شروع کر دیا کہ کب آپ کے کسی امام نے کہا ہے کہ مثلا جلوس کے اندر مثلا آپ زلجانہ نکالیں، مثلا کسی امام نے کہا ہے کہ جو ہے وہ آپ علم جو ہے اس طرح سے بنا کر چلیں جلوسوں کے اندر، کسی بھی جگہ جب یہ نہیں کہا ہے تو پھر آپ جو بھی اس انداز سے چیزیں کر رہے ہیں سب کی سب بدعت ہیں اور یہ جائز نہیں، کیونکہ کسی بھی جگہ ان کو نہیں کہا گیا۔ تو کتنے ہی مسائل دیکھیے رسالے عملیہ کے اندر ایسے آتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس عمل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جا سکتا ہے، رجائے مطلوبیت، امید ثواب میں، ٹھیک ہے وہ چیز قرآن و حدیث سے اتنی زیادہ ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک رجحان شرعی پایا جاتا ہے، یعنی آپ اس کام کو کر لیں امید ثواب میں، بس نیت یہ نہ کریں کہ اس کا خدا اور رسول نے حکم دیا۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آج کل کچھ پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں اسکالر ٹائپ کے، وہ کسی بھی مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور اپنی حتمی رائے دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، دیکھیے فقہا نے بھی اس کو رجائے مطلوبیت کی نیت کہی ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ثابت نہیں ہے بیکار، تو رجائے مطلوبیت کو سمجھا جاتا ہے کوئی بیکار سی چیز ہے، کوئی فضول قسم کی چیز ہے معاذ اللہ، کہ ثابت نہیں ہے تو بس ایسے ہی ہے، اس کا کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں، نہیں اس کے اندر ایک رجحان شرعی پایا جاتا ہے، یعنی اس کو کام کو کرنے میں امید ثواب ہے آپ کے پاس، نہ کہ اس کے ترک میں امید ثواب آپ رکھیں، اس کو کرنے میں امید ثواب رکھیں۔ اسی طریقے سے ابھی جو کچھ عرصے پہلے ہی یہ جو رجائے مطلوبیت کے حوالے سے، ابھی کچھ عرصے پہلے اعمال نوروز کے حوالے سے بھی بہت ساری ہمارا ایک درس بھی ہوا تھا، تو اس میں یہ چیز بھی بات بیان کی گئی تھی کہ اس کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں نوروز کے کہ جو فقہ نے کہا ہے کہ رجا کی نیت سے اس کو کریں، بلکہ کچھ اعمال تو نوروز کے ایسے ہیں جس میں مدرسے نے ایک پوسٹ بھی باقاعدہ بنا کر لگائی تھی کہ اس کا جو روزہ ہے عید نوروز کے دن کا، یہ تاکیدی مستحب ہے علماء کے فتوے میں، البتہ جو دیگر علماء ہیں اور جو غسل وغیرہ کے سلسلے میں نمازوں کے سلسلے میں وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے نوروز کے دن کی جو نماز ہے یا غسل وغیرہ ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر مثلا یہ کوئی یہ تاثر دے کہ نہیں کوئی فضول اور بیکار چیزیں ثابت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر اور اس کو جو کرتا ہے وہ تقریباً بدعت جیسا عمل جو انجام دے رہا ہے، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو تقریباً اس طرح کا کوئی پورا لکھ دیا جائے، آرٹیکل بنا کر لکھ دیا جائے اور تاثر اس کے اندر یہ دیا جائے، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، کیونکہ دیکھیں رجائے مطلوبیت علماء نے لکھی ہے لہٰذا عمل ثابت نہیں ہے، اور جو عمل ثابت نہیں اس کو اگر آپ کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو کرنا۔ اب چاہے رفع تہمت کے لیے عالمانہ طور پر ایک آدھ جملہ اس کے اندر ایسا لکھ دیں کہ نہیں مباح کی نیت سے کرنے کی اجازت ہے، تو لیکن اوور آل جو تاثر بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ کام جائز نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں اس لحاظ سے کونڈے ایک اچھی رسم ہے، یہ ایک مباح رسم ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت زیادہ مستحبات رکھتی ہے، جیسے عزاداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عزاداری اگرچہ مستحب ہے مگر جیسے کہ حوض علم قوم کے جو بانی تھے جنہوں نے باقاعدہ قائم کیا ہے شیخ عبد الکریم حائری، شیخ عبد الکریم حائری یہ کہتے تھے کہ عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے۔ اب یہاں پر بیان احکام کا بیان ہوگا، عقائد کا بیان ہوگا، اسی عزاداری کے ذریعے اخلاقیات کا بیان ہوگا، نہ جانے کتنے اعتراضات شیعت پہ سے جو رفع کرنے کے لیے ان چیزوں کا بیان ہوگا، قرآن کا بیان ہوگا، احادیث بیان کی جائیں گی، اگرچہ عزاداری کرنا مستحب ہے لیکن یہ ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ واجبات رکھتا، حالات حاضرہ اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ किसी भी मुज्तहिद ने आज तक रजब के कुंडों की नियाज को ना तो हराम करार दिया है, ना मकरूह करार दिया है, और ना ही नापसंदीदा करार दिया है, ना ही ऐसा कोई मशवरा आपको दिया है कि हम मशवरा देते हैं, हम नसीहत करते हैं कि मोमिनीन इस काम को ना करें, क्योंकि ये काम मसलन साबित नहीं, ऐसा नहीं। तो अगर कोई बिरादर मोमिन इस नियत से इसको अंजाम देता है कि बाकायदा इमाम सादिक ने इसका कोई किसी की भी नियत नहीं है, ये नहीं होती, किसी से भी आप पूछ लें, बाकायदा सर्वे करके पूछ लें, कि लोगों से जाकर पूछें कि क्या आप इस नियत से करें कि बाकायदा इमाम सादिक ने हुक्म दिया है, तो लोग कहेंगे नहीं हम उनके नाम पर खिला रहे हैं, लेकिन हुक्म वगैरह का तो हमें पता नहीं कि दिया या नहीं दिया, लेकिन हम इमाम के नाम पर लोगों को चीज़ें खिलाते हैं, इमाम की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए, उसके रसूल की खुशनूदी के लिए हम ये चीज़ें खिला रहे हैं, सादा सी नियत होती। तो ना जाने इसके अंदर कितने ही ऐसे मुस्तहबात हैं, इस रस्म में कूड़ने के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्तहबात भरे हुए हैं, और अगर अलग अलग भी अगर आप उनको देखें, हर इतने सारे अभी जो मुस्तहबात आपके सामने मैं लिस्ट के तौर पर भी पेश करूंगा जो इस रस्म के अंदर पाए जाते हैं, ये सब अलग अलग जब मुस्ताब हैं तो इन सब का मजमुआ ये कोई बिदत या नापसंदीदा चीज़ कैसे हो जाएगा, जब उसका जुज जो है, जब उसके अज्जा जो हैं वो मुस्ताब हैं, तो उसका जो कुल है उन अज्जा से जो बना हुआ है वो खुद जो है वो गलत कैसे हो जाएगा। तो बहरहाल देखिए, इसके अंदर सबसे पहली तो चीज़ ही कि मोमिनीन का आपस में मिलना, मोमिनीन एक दूसरे से बाकायदा मुलाकात के लिए जाते हैं, रिवायात में मिलता है कि मोमिन से मुलाकात के लिए जाना ऐसे ही जैसे इंसान अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, रिवायात के अंदर ये बात आई, और हर हर कदम जो वो उठाता है उसके हर कदम उठाने पर गुनाह माफ होते हैं जब अपने मोमिन भाई से मुलाकात के लिए जा रहा होता है, और उसके ऊपर जन्नत खुदा वाजिब कर देता है। रिवायात भी उसने तवील तवील रिवायतें पढ़ने का मौका नहीं, मैं सिर्फ उसका सब्सटेंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वरना खुद जाकर सवाब वाले आमाल जो शेख सदूक की और दीगर किताबों को देख सकती हैं। तो मोमिनीन का आपस में मिलना ये कुंडे के जरिए होता है। इसी तरीके से मोमिनीन एक दूसरे को आते हैं, ज़ाहिर सलाम करते हैं, 70 नहीं किया तो वैसे ही सलाम करने वाले को जो है वो मिल जाती हैं, और इस तरह से रिवायात में ये कि जब इंसान दूसरे को सलाम करता है तो उसे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलता है, जो हालत जंग में बाकायदा जिहाद के मौके पर दुश्मनों से लड़ रहा होता है उसका सवाब उसको दिया जाता है। इसी सलाम के नतीजे में इंसान के दिलों का जो कीना है वो दूर हो जाता है, गुनाह इस तरह से झड़ने लगते हैं उसके कि जब तक वो दोनों अफराद जुदा ना हो जाएं मुसाफे के बाद जब तक मुसलसल गुनाह झड़ते रहते हैं। यही वजह है कि रिवायात के अंदर मिलता है कि हमारे पैगंबर इस्लाम पत्नी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पैगंबर इस्लाम उस वक्त तक मुसाफे के बाद अपना हाथ उस वक्त तक नहीं हटाते थे जब तक कि दूसरा शख्स अपने हाथ को नहीं खींच लेता था, यानी जिस वक्त तक वो मुसाफिया करते रहते हैं मुसलसल उनके गुनाह जो है वो झड़ते रहते हैं। हमारी तालीम के लिए पैगंबर इस तरह से किया करते थे। तो मुसाफे के एतबार से भी यही बात है कि मोमिनीन आपस में एक तो सलाम करते हैं उसके बाद मुसाफिया करते हैं, मुसाफे के अंदर भी आपने देखा कि दिलों से कीना दूर हो रहा है और जो है वो इतना ज़्यादा जो है सवाब उसके जो है वो दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से अच्छा मुसाफे इंसान वाकई दिलों का कीना से दूर होता है रिवायतों के अंदर जब ये बात बयान की गई, अलबत्ता वो सियासी किस्म का मुसाफिया ना हो जिसके अंदर कुछ और तरह का दिल में ख्यालात होते हैं और आप बज़ाहिर हाथ मिलाया जा रहा होता है। अच्छा फिर उसके बाद जो अगला जो उसके अंदर मुस्तहब है कि मोमिनीन का आपस में मुआनिका करना और गले मिलना। देखिए अच्छा जब वो जाते हैं तो मुआनिका होता है और बहुत से आलिम हजरात कहते हैं कि जब कूंडे खा के वापस आ रहे होते हैं तो फिर मुबाते ना होता है, पेट इतना फूल चुका होता है खाना खाने के बाद तो गले मिलने के बजाय पेट आपस में मिलते हैं उनके। तो बहरहाल अब ये है कि ये खुद रिवायात के अंदर ये बात आई है कि मोमिनीन का आपस में गले मिलना, इससे भी जब जितनी देर वो गले मिलते हैं उतनी देर मुसलसल उनके गुनाह झड़ते रहते हैं। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ भी होती है आमतौर पर जब कुंडों में जाते हैं किसी के यहाँ तो इस तरह से। इसी तरह से फिर मोमिनीन का खाना खिलाना, किसी भी मोमिन को खाना खिलाना, रिवायत में ये बात आई है کہ ایک مومن کو بھی اگر انسان کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر. تو کتنے لوگ کنڈوں کی اس رسم کے اندر آتے ہیں کھانا کھا کر جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کسی مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ایسے ہی جیسے تمام انبیاء پیغمبر اور تمام صدیقین کو اس نے کھانا کھلایا. تو دیکھیے کتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے. اسی طرح سے پھر مومن کو شیرینی کھلانا. اب معلوم ہے کہ لنچ ٹائم پہ ایسی تصویریں آپ لوگوں کو نہیں دکھانی چاہیے, لیکن بہرحال یہ کہ کنڈے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیسے ممکن ہے کہ یہ سب تصویریں جو ہیں وہ نہ دکھائی جائیں آپ کو. تو شیرینی کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ روایات میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو شیرینی میٹھی چیز کو ہی کھلاتا ہے تو سکرات موت سے اس کو نجات مل جاتی. سکرات موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں وہ اس کے اوپر سے بالکل نہیں ہوں گی جو جس وقت حالت احتضار ہوتی. کتنا زیادہ کروشل اور کتنا زیادہ سخت ترین مرحلہ ہے سکرات موت کا کہ عرفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس موقع پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اکثر چیزوں کا. جس وقت سکرات موت کی کیفیات طاری ہوتی ہیں تو اس موقع پر جتنی بھی سختیاں ہوں گی وہ مومن کو شیرینی کھلانے سے خوشنودی خدا کی خاطر اگر یہ والی نیت ہو تو انسان جو ہے اس عظیم ثواب اور فائدے کو جو ہے وہ حاصل کر لے گا. اچھا اسی طرح سے مثلا مومن کو پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب. اس میں پانی بھی آ کر پیا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ جنت کے جو رحیق مختوم جو چشمہ ہے وہاں سے اس کو سیراب کیا جائے گا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا اجر آپ کو دیا جائے گا اور فائدہ وہ پانی پلانے کا. یعنی دیگر تمام اعمال آپ کے ایک طرف ہو جائیں گے اور سب سے پہلا جو ثواب آپ کو دیا جائے گا, سب سے پہلا فائدہ اعمال کا دیا جائے گا وہ پانی پلانے کا. روایت کے اندر یہ چیز آئی. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلاتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. دیکھیے یہ سب بھی کنڈوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی اس کے اجزاء اگر آپ دیکھیں الگ الگ تو کتنی زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے مومن کا اکرام کرنا, اس کی ایک عزت کرنا. یعنی پیغمبر نے باقاعدہ وصیت کی تھی, امیر المومنین کی وصیت تھی, شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی. کہ باقاعدہ مہمان کا اکرام کرنے کے لیے الگ سے وصیتیں کی. آپ خود دیکھتی ہیں جب جاتی ہیں باقاعدہ حرم آئمہ میں, وہاں پر باقاعدہ جو مہمان ان کے پاس آتے ہیں ان کے اکرام کے لیے الگ سے ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے. یہ سب کچھ امام کی طرف سے آج تک ہو رہا ہے کیونکہ مہمان کا اکرام کہ امام کی بارگاہ میں آئے ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے آئے ہوئے مہمان کا اکرام نہ کیا جائے. تو مہمان کا اکرام, ملائکہ مسلسل اس کے گھر پر رحمتوں کی بارش کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مہمان وہاں سے چلے نہیں جاتے. مسلسل رحمتوں کی بارش, گھر میں بے انتہا برکت ہوتی ہے مہمانوں کے آنے سے. روایت میں ملتا نہیں کہ امیر المومنین ایک غمگین ہو جاتے تھے اور ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین بہت غمگین ہے تو کہنے کے 7 دن ہو گئے ہیں, افسوس کر رہے تھے کہ 7 دن ہو گئے اور کوئی مہمان میرے گھر پہ نہیں آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مہمان کا اکرام, جب بھی کنڈوں میں کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور اس انداز سے اس کی خاطر مدارت ہوتی. اس کے اندر خود صلہ رحمی ہوتی. کتنے رشتہ داروں کو جو ہے بلایا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی رشتہ داری نبھانے کے لیے صلہ رحمی اگر کسی سے کرتا ہے, ملاقات کے لیے جاتا ہے مثلا, تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. عمر اس کی بڑھ جاتی ہے, مال میں اس کے برکت آ جاتی ہے, موت کی سختی اس کو کم کر دی جاتی ہے. اور ہر قدم جو آپ اپنے رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھاتی ہیں اس کے گھر جانے کے لیے, ہر قدم پہ 40,000 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. ہر قدم پر 40,000 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ہر قدم پہ 40,000 درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں. صلہ رحمی, رشتہ داروں کے اس انداز سے جو بھی تقاریب اس کے اندر ہوتی ہیں اس میں جانا, اور حساب و کتاب کا مرحلہ جو عالم آخرت میں وہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اس صلہ رحمی کے نتیجے. اچھا اسی طرح سے اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ بہرحال صلہ رحمی کا ایک تو یہ فائدہ ہے, دوسرا یہ کہ دلوں کے کینے اور کدورتیں دور ہوتی ہیں. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو بظاہر آپس میں ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو ایسے رشتہ داروں کو عام طور پہ بلا لیا جاتا ہے فون کر کے. وہ آ جاتے ہیں اور آپس کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں, وہ آ جاتے ہیں اور آپس کے دلوں کے کینے دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے میل جول پھر شروع ہو جاتا ہے. ان یہ چیزیں ساری پروڈکٹیو ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان آپ کے پاس اگر ایسی رسمیں موجود ہیں. بیرونی دنیا, یہ مغربی دنیا, یہ لوگ ترستے ہیں تمام اس لحاظ سے چیزوں کو کہ ان اتنی برکتیں جو اس کے اندر یہاں پر ہوتی ہیں، ان رسومات کے اندر کتنے زیادہ اس میں فائدے ہیں آپ کے، کتنے زیادہ ثواب آپ کو اس کے اندر ملتا ہے جو بزرگوں نے اس انداز سے سیٹ کر دی. تو بہرحال دلوں کے اس لحاظ سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، کینے ان لوگوں کے دور ہونے لگتے ہیں. اچھا اسی طرح سے مومن کو مثلا دعوت دینا، اس کا اب اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کے ثواب بتائے جائیں، مومن کو دعوت دینے کا الگ ثواب ہے، پھر مومن کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کا الگ ثواب ہے. مومن کی دعوت کو قبول کرنا، جب یہ ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرنے کے لحاظ سے وہ مستحب روزہ توڑا جا سکتا ہے، مومن کے دل کی خوشی کے لیے اگر وہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرتا ہے اور آپ کا مستحب روزہ ہے تو آپ توڑ سکتی ہیں، توڑنے میں ثواب. البتہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ لوگ اکثر مساجد میں یا ادھر ادھر پانی کی چیزیں لے کے یا ٹافیاں لے کے یا کچھ ایسی چیزیں لے کے لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے اندر ثواب ہے. وہ فرماتے تھے کہ روزہ توڑوانے میں ثواب نہیں ہے، روزہ مومن کی دعوت پر افطار کرنے والے کو ثواب ہے. آپ کو چیز پیش کرنے کا ثواب نہیں کہ یہ لیجیے میں دے رہا ہوں آپ روزہ توڑ لیجیے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، نہیں آپ کو ثواب نہیں. میں نے کسی جگہ لکھا ہوا کسی فتوے میں تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ دونوں میں فرق ہے، روزہ کھولنا افطار کرنا کسی مومن کی دعوت پہ اس کا ثواب ہے، لیکن روزہ توڑوانے کا کوئی ثواب نہیں. ویسے ہی آپ چاہیں، دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ مثلا گھر کا کوئی فرد ہے ڈیوٹی کے اوپر جا رہا ہے، مستحب روزہ رکھا ہوا پورے دن، پیاسا رہے گا پریشان رہے گا، تو چلیں بہرحال اس کو تو ثواب پورا مل ہی جائے گا، اس لحاظ سے اس کو کھلوا دیا آپ، یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تو بہرحال مومن کی دعوت کو قبول کرنا، پھر اس کے بعد ہے مومن کے دل کو خوش کرنا. اس کی بے پناہ روایتیں، کسی کے گھر جاتے ہیں وہ مومن بھی خوش ہوتا ہے، آپ بھی جس کے گھر جاتے ہیں آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس مومن کو بھی خوشی ہوتی ہے. روایت کے اندر یہ ہے کہ جب کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے تو خدا اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہاں تک کہ وہ فرشتہ پھر ہٹتا نہیں، یہاں تک کہ مومن کے انتقال کے وقت اس کی قبر میں آ جاتا ہے اور اس کے مونس بن جاتا ہے، وہاں پر اس کا دل بہلائے گا وہ، اور اس کے بعد پھر روز قیامت میں اس کا شفیع بن جائے گا، اسے عذاب آنے لگیں گے تو ان کو برطرف کروائے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا. یعنی جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں. آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، کوئی گائیڈ ہوتا ہے کہ اب میں اس جگہ کہاں جاؤں کیا کروں، تو جنت میں بھی گائیڈ کے طور پر اس کو اوپر جو مومن کے دل کو جو خوشی پہنچائی جاتی ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے. اسی اعتبار سے تو بہرحال لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے گھر میں آئے مہمان پورے وقت وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. جب بھی وہ اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ہم نے آپ کو بلایا تھا آپ ہمارے گھر نہیں آئے، ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لحاظ سے جانا یہ خود ایک کار ثواب ہے. اسی طرح سے اس میں ایک نیاز دی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، تین دفعہ مثلا سورہ توحید بھی اگر پڑھیں گے پورے قرآن کا اس کے اندر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان رسومات کو ختم نہیں کیا جائے بلکہ اس میں جو کچھ برائیاں یا خرابی آ گئیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اکثر افراد یہی کرتے ہیں کہ دلیل لیتے ہیں بھائی دیکھیے اس کے اندر کتنے حرام ہو رہے ہیں، تو حرام ہو کیسے ختم کریں، اس رسم کو ختم کر دو. نہیں، یہ طریقہ کار غلط. آپ اس رسم کے اندر موجود جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ دور کریں. جیسے عید زہرا والی جو گفتگو تھی اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر اگر تعصبات کو فروغ دیا جا رہا ہے، جھگڑے فساد کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اسے ان کو ختم کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ اس عید زہرا کی خوشی کو مثلا آپ ختم کر دیں. اسی طریقے سے اگر کنڈوں میں بے پردگی ہو رہی ہے تو آپ اس بے پردگی کو ختم کیجیے، کنڈوں میں مثلا مکس گیدرنگ ہو رہی ہے آپ اس مکس گیدرنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یا اس میں کچھ اسراف بے جا اسراف ہو رہا ہے، شو شاہ والی نیت لوگوں کی زیادہ اگر ہو رہی ہے تو ان کی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی ان رسومات کے اندر موجود جو خرافات یا اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، نہ کہ ان رسومات کو ختم کر دینے کے پیچھے لگ جائیں جن کے بہت زیادہ فائدے ہیں. مثلا کسی شادی بیاہ میں آج کل کتنی زیادہ خرافات اور حرام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے شادی بیاہ کی رسموں کو ختم کر دیا جائے، یا وہ تقریب شادی نہ ہو بس کہیں بھی جا کے کورٹ میرج مثلا کی طرح کا ایک ہو جائے، دو آدمی جا کے نکاح کر کے لے آئیں، کیونکہ اس میں نہیں، آپ ان جو چیزیں ایسی رسمیں ہو رہی ہیں اس کے اندر اس کو آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیتوں کی اصلاح کروائیں، تحریر و تقریر کا زیادہ زور لوگوں کی نیتوں کی اصلاح کے اوپر ہو، نہ صرف یہ کہ ہم پورا ثابت کریں اس کو ایسا کہ یہ کام کرنے جائز نہیں ہے اور پھر ایک آدھ لائن لکھ دیں کہ بہرحال چلیں مباح تو ہے لیکن لوگوں کو اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ان رسومات کی وجہ سے دین سے اٹیچ ہوئی ہوئی. دیکھیں اس کے اندر جو ایک راز کی بات ہے، جو ایک اہم بات ہے، لوگ جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان رسومات کے ذریعے ہی لوگ دین کی بہت بڑی تعداد ان رسومات کے ذریعے دین سے اٹیچ ہے. اگر آپ ان رسومات کو ختم کر دیں، کتنے اہتمام لوگ اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، ایک ماحول گھر کے اندر ایک مذہبی ٹائپ کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ان کی ایک اکثریت لوگوں کی دین سے اٹیچ ہے. ہمارے ساتھ یہ کہ ہم نے ان تقریبات سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آپ دیکھیے کہ مثلا اگر وہاں پر ایران کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، تو وہاں پر بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں نے یہ رائج کیا ہوا کہ مثلا کوئی زیارت، جو بھی وہاں لوگ آئیں گے سب زیارت پڑھیں گے، مثلا کوئی بھی چیز مثلا ان کو دے دی جائے، کوئی دعا سب لوگ وہاں پر اجتماعی طور پر مل کے پڑھیں. اس تقریب یا ہمارے یہاں تک یہ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں اگر کوئی چیز ایسی رائج کر دی جائے آپس میں کہ کوئی ایک ایسی کوئی چیز سب مل کر دعا پڑھیں گے، کسی کچھ تھوڑا بہت قرآن، کوئی اس کو ایک سورہ کے کم سے کم، یا جو بھی ہو کم سے کم کوئی ایک آدمی نعرہ لگا دے کہ مرحومین کے لیے مثلا ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، یا مثلا کوئی اور اس طرح کی چیز، کوئی ایسی دعا، کوئی چیز ایسی ان چیزوں کے اندر رائج کر دی جائے، اس تقریب جو منعقد وہاں پر ہو رہی ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے. تو دیکھیے ہر وہ رسم جن رسومات سے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں رائج رکھنا چاہیے، انہیں رائج رہنا چاہیے. یہ وہابی فکر ورنہ بن جاتی ہے کہ جب کسی امام نے کسی کام کو نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہمیں کوئی حرام چیز اس سے حلال نہیں کرنی ہے، لیکن جو حلال، مباح اور جائز چیزیں ہیں، بلکہ مستحبات سے بھرپور چیزیں ہیں، ان کو سب کر سکتے ہیں اور انہیں جاری رہنا چاہیے. دیکھیے آپ محرموں کے اندر دیکھتے ہیں، اگر آپ ہر چیز کے اوپر وہی والی فکر لے آئیں کہ امام نے کب حکم دیا اور امام نے کب ایسا کیا، تو مثلا آپ سے پوچھا جائے گا کہ مثلا آج جتنے بھی اذا خانے ہیں گھروں کے اندر میں ہیں، لوگ تمام دیواروں کے اوپر سیاہ چادریں لگوا دیتے ہیں. یہ کس امام نے کہا ہے کہ دیواروں پر سیاہ چادر لگوائی جائے؟ تو کیا اس کو ماذا اللہ بدعت کہنے لگیں گے؟ کب کہا جائے امام نے کہا ہے کہ دیواروں پر بینرز لگائے جائیں اور پینا فلیکس بنا کر لگائے جائیں؟ کب کہا ہے کہ مثلا مجالس کے باہر سبیلیں لگنی چاہیے؟ یہ سب چیزیں بھی ثابت ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ الگ سے کوئی حکم کے طور پر آپ کہیں اس وجہ سے ان چیزوں کو بدعت قرار دے دیں. کب مثلا اماموں نے کہا ہے کہ جو علم لے کے جو ہے وہ جلوسوں کے اندر مثلا چلا جائے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ جناب دائرے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ماتم کیا جائے؟ تو کیا ہم ان سب کو، اگر یہی والی دلیل ہے تو ان سب کو بھی پھر آپ حرام قرار دے دیجیے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے یہ سب چیزیں جائز اور مباح ہیں اور بہت اچھی رسومات ہیں، اور ایک انداز ہے یہ تمام چیزیں غم منانے کا، خوشیاں منانے کا، شریعت کے کسی اصول سے متصادم بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو جاری رکھنا چاہیے. تو ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا مومن کا منہ میٹھا کرانا یا خود کتنا کار ثواب ہے، کہ باقاعدہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حلیت المتقین میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ روایت ان سے نقل کی کہ امام اکثر ایسی دعوتیں کیا کرتے تھے، اس میں عمدہ روٹیاں ہوتی تھیں، نفیس فیرینی کھلایا کرتے تھے اور لذیذ حلوہ کھلایا کرتے تھے لوگوں کو. اور امام فرماتے تھے خدا جب ہمیں فراخی عطا کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جب کم میسر ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی کفایت کرتے ہیں، بس جتنا ہوتا ہے اتنا کھلا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دسترخوان امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، مدینے میں امام حسن کا دسترخوان جو امام حسن کے گھر پہ منعقد ہوتا تھا، باقاعدہ لوگ اس میں آ کر کھانا کھا کر جاتے تھے، مستقل دسترخوان بچھا رہتا تھا. یہ جو تصویر آپ کے سامنے میں، اس میں ایک تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ پلر نما کھڑے ہوئے ہیں چیزیں، اس میں الٹی طرف جو پلر ہیں الٹے ہاتھ کی طرف، کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب قریب ہی امام حسن علیہ السلام کا گھر تھا، وہ جگہ کے جہاں پر امام حسن رہا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر وہ دسترخوان وغیرہ بھی لگا کرتا تھا کہ جو کہ جن کی یاد یہاں پر منائی جاتی. تو اس لحاظ سے یہ تمام چیزیں، اب بتائیے مومنین نے اگر اس سنت کو زندہ کیا ہوا ہے کہ امام کے ہاں ایسا دسترخوان ہوتا تھا، امام کی یاد میں ایسا دسترخوان کوئی قائم کر رہے ہیں اور ایک نیاز امام حسن کی دلوا رہے ہیں، تو اس کو فوراً آپ یہ کہنا شروع کر دیں کب یہ ثابت ہے، بتائیے کون سی روایت کے اندر آیا ہے کہ امام حسن نے ایسا حکم دیا ہو. امام کے اپنا تو طریقہ کار تھا نا کہ امام اس طرح سے کھلواتے تھے، ان کے نام پر ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے لوگ اس काम को करते हैं। तो एक लिहाज से अगर कोई चीज मुबाह भी हो तो अच्छी नीयत से उसको मुस्तहब भी बना सकते हैं। बाकायदा आयतुल्लाह सिस्तानी से एक इस्तफ्ता भी किया गया था, तो आगा सिस्तानी ने उसमें फरमाया था कि अमल का सवाब इंसान की नीयत और काबिलियत पर मुनहसर होता है। मुमकिन है कि एक अमल मुबाह भी सवाब का बाइस बन जाए। आपकी अगर नीयत अच्छी है उस काम को करने के लिए, पानी इस वजह से पी रही हैं, खाना इस वजह से खा रही हैं ताकि मैं तबलीगात ज्यादा करूं, मेरे जिस्म के अंदर तवानाई पैदा हो जाए, तो यही मुबाह चीज कार्य सवाब बन जाएगी। तो ये आपकी अपनी सलाहियत के ऊपर है कि आप मुबाह चीजों को कैसे मुस्तहबात के अंदर तब्दील कर देते हैं। ये भी कार्य सवाब की चीजें बन जाती हैं, तो मुबाह चीजों को भी तब्दील किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से मसलन जो लोग ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, ये जब ये न्याज कभी भी हो सकती है तो आपने 22 रजब का दिन ही इसके लिए क्यों फिक्स किया हुआ है? भाई कभी भी हो सकती है ना, तो 22 रजब का फिक्स क्यों किया हुआ है? तो देखिए, इस वजह से किया हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन का खुद ये जुमला है कि अपने उमूर को मुनज्जम करो, उनकी वसीयत है बाकायदा। तो किसी भी अच्छी रस्म के इजरा के लिए अगर इसकी कोई तारीख खुद से मुकर्रर कर ली जाए तो उसमें क्या कबाहत वाली बात है? देखिए मुहर्रम कितना अय्याम अज़ा कितने तवील चलते हैं मुहर्रम में, लेकिन इब्तदाई जो 10 दिन हैं आशूरा है, 10 दिन के बाद क्या आपका कोई गम कम हो जाता है? बल्कि 11 मुहर्रम को तो आपका उस लिहाज से गम बढ़ चुका होता है कि इमाम हुसैन जो कल तक जिंदा थे आज की तारीख को शहीद हो चुके हैं, और कारवान और पूरे खानदान अहले बैत की असीरी का गम और उसके अंदर शामिल हो जाता है, शाम गरीबा का गम और शामिल हो जाता है, लेकिन फिर भी 10 दिनों को खसूसियत के साथ अहमियत हासिल। इसी तरीके से मसलन अय्याम फातिमिया जो मनाए जाते हैं, 6 दिन आप अय्याम फातिमिया मनाते हैं, अय्याम यानी अय्याम फातिमिया अव्वल और दोम के नाम से, यानी जमादिल अव्वल के 3 दिन हैं और 3 दिन जमादिल सानी के मनाए जाते हैं। 13, 14, 15 अय्याम फातिमिया अव्वल हैं, 13, 14, 15 जमादिल अव्वल के 3 दिन, और उसके बाद 3, 4 और 5 जमादिल सानी या अय्याम फातिमिया दोम जिन्हें कहा जाता है। क्या किसी रिवायत के अंदर ये आया कि अय्याम फातिमिया 6 दिन के लिए मनाए जाए? नहीं, उलमा ने खुद तय कर लिया इसको कि एक मुनज्जम करने के लिए, कि बाकायदा तौर पर शहजादी के मजालिम को और उनके गम को ताज़ा करने के लिए इन 6 दिनों को फिक्स कर लिया। तो आप ये कहें कि नहीं, अय्याम फातिमा के लिए कुरान और हदीस की कोई दलील दिखाई कि 6 दिन ही अय्याम फातिमा मनाए जाए, तो ये आपकी गलतफहमी होगी, गलती होगी। और देखिए एक और भी बात उलमा ने लिखी कि बाज औकात बाज दुश्मनाने अहले बैत की मौत की खुशी में भी मोमिनीन ने कुछ रसूमात को जारी किया, लेकिन अगर उसी दिन जिस दिन वो दुश्मन अहले बैत मसलन मरा हो उसी दिन अगर खुशी मनाएंगे, तो शियत तो देखिए हमेशा से तास्तुबात का आज तक शिकार चली आ रही है 14 साल से, कितनी कत्ल व गारत गरी नहीं की गई है, तकये के अदवार मुस्तकिल चल रहे हैं और अभी तक जारी और सारी है। तो उसमें अगर उस दिन से हटकर कोई दिन मुकर्रर कर लिया जाए ताकि हम अपनी खुशी भी मना लें और हम पर ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि मसलन कोई जो कि फितना फसाद का बाइस हो जाए, तो उलमा ने एक रुझान ये जाहिर की कि बहुत सी तारीखें ऐसी हैं जो आगे पीछे कर दी गई हैं, वो अब तारीख के अंदर इतना महफूज नहीं हो सकी, लेकिन हो सकता है कि इनके पीछे यही बात हो कि उन दुश्मनान अहले बैत की मौत की खुशी की वजह से उन तारीखों को आगे पीछे किया गया हो। तो बहरहाल इसी तरीके से जो कहा जाता है कि जनाब 22 जमादिस्तानी है, इसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो नज़र वगैरह दिलवाई जाती है, तो इसके लिए अलग से कोई हुक्म नहीं है, लेकिन उनकी याद में और उनके उमूर को मुनज्जम करने के लिए अपने एक दिन मुकर्रर कर देना एक बहुत बेहतर अमल है, इसमें कोई कवायद नहीं है। और अलबत्ता लोगों की बहरहाल मालूमात के लिए, लोगों की नीयत की इस्लाह के लिए साहिबान इल्म को सही और हकीकी नीयतें ये लोगों को बताते रहना चाहिए। तो देखिए ये जो दस्तरखान इमाम हसन का भी जो तस्करा हुआ कि बाकायदा मदीने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर एक दफ़ा एक शख्स आया मेहमान बनकर, इमाम ने देखा कि वो एक लुकमा खा रहा है और एक लुकमा बचाकर अपने पास रख लेता, तो इमाम ने कहा ये शख्स क्या तू साहिब आयाल है, यानी ऐसा तो नहीं कि तू अपने घर वाले तेरे भूखे हैं तो उनको खिलाने के लिए अपने पास बचा बचा के ले जाना चाह रहा है? उसने कहा नहीं मौला, मैंने मस्जिद के बाहर एक शख्स को सूखी रोटी खाते देखा है, चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ। इमाम हसन तड़प गए और कहा है भाई वो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम। उनकी ज़िंदगी का यही मामूल है, हम अहले बैत जो दुनिया को खिलाते हैं वो कुछ और होता है, और जिस पर हम खुद ज़िंदगी गुजारते हैं वो कुछ और होता है, ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان پروردگار عالم نے آخرت میں بچھایا۔ تو بہرحال یہ خاص نیت کے لحاظ سے اس رسم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھی۔ البتہ جو لوگ اس میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں، چند ایک دو چار باتیں، وہ کوئی فقہی مسئلے تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس لحاظ سے پوچھتے ہیں اس کو کہ مثلاً کیا بہت سی جگہوں کے اوپر یہ نیاز فقط جو ہے وہ مرد کھا سکتے ہیں، حضرت زہرا کی نیاز جس پہ دلائی جائے وہ مثلاً فقط عورتیں کھا سکتی ہیں، ایسا شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نظر و نیاز دلوائی جائے وہ سب کھا سکتے ہیں، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایام، یہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں عورتیں کیا اس قسم کی نظر بنا سکتی ہیں، پکا سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں پکا سکتی ہیں۔ کیا وہ ایسی نظر کھا سکتی ہیں ان مخصوص ایام میں؟ جی ہاں کھا بھی سکتی ہیں۔ کیا کسی غیر شیعہ کو یہ نظر کھلائی جا سکتی ہے، غیر مومن کو؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں کھلائی جا سکتی ہے۔ ایک جگہ سے اٹھا کر اس کنڈے کو کسی دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں لے جایا جا سکتا ہے۔ پلیٹوں میں اگر کچھ تھوڑا بہت سالن یا اس طرح کی نیاز والی چیزیں بچ جائیں جو کہ پھینکنے کے عام طور پر قابل ہوتی ہیں، اس کو رکھا نہیں جاتا، کہ ان کو پھینک سکتے ہیں؟ جی ہاں پھینک سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ایسا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس انداز سے سمجھ لیا ہے کہ گویا جیسے کہ کوئی فقہی مسئلہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہماری مکمل ہوئی کہ ایک مسئلہ کے کونڈوں کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ایک بہترین رسم ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں جو نیتوں کی جو اصلاح ہے اس کی، آپ لوگوں کی نیتوں کی اصلاح کر دیں اگر کوئی حکم امام سمجھ کے کر رہا ہے، اور اس کے اندر بہتری لانے کے لیے اس میں کوئی ایسی چیزیں کا ایڈیشن کر دیں کہ یہ اور زیادہ پروڈکٹیو یہ والی رسم ہو جائے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کو مزید کارآمد بنایا جا سکے۔
الجن الجن يا مولاي، الجن 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 الج